السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین, الحمدللہ ہجری سال 1437 شروع ہو چکا ہے اور یکم محرم الحرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت. اسی حوالے سے جو آیات کریمہ تلاوت کی گئی ہیں, انشاءاللہ ان دو جمعوں میں ہم قرآن حکیم کا فلسفہ شہادت کے موضوع پر گفتگو کریں گے. قرآن حکیم میں شہادت کن معنوں میں استعمال ہوا, پھر دین کی دعوت تبلیغ اقامت کی جد و جہد میں جن لوگوں نے اپنی بہترین صلاحیتیں, اپنے بہترین اوقات, یہاں تک کہ اپنی جان تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دی, ان کا کیا درجہ اور کیا مقام ہے. اور آخر میں انشاءاللہ اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ کیا چند دنوں کو سیلیبریٹ کر کے, خاص قسم کے کپڑے پہن کے, خاص قسم کے معاملات کر کے, کیا ہم واقعتاً اس قرآن حکیم کا جو فلسفہ شہادت ہے اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں کیا ہم پورا کر پا رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس کا بھی ایک جائزہ لیا جائے گا کہ دین اسلام ہم سے مطالبات کیا کرتا ہے, کیا کرنے کے کام ہیں. خاص طور پر عظیم تر شہادتیں جو ہوئیں اس پس منظر میں انشاءاللہ العزیز میں نے آپ کے سامنے سورۃ العصر کی بھی تلاوت کی ہے. اگر آپ کو یاد ہو پچھلے جمعے کو الحمدللہ ہم نے سورۃ العصر سے تذکیر بالقرآن کا بھی ایک حصہ مکمل کر لیا تھا الحمدللہ, اور یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اس کی آیت نمبر 3 پر انشاءاللہ ہم اگلے جمعے بات کریں گے. لہذا پہلے اس کو مناسب یہ ہے کہ اس کو مکمل کر لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ قرآن کا فلسفہ شہادت اور ہمارے کرنے کا کام اس موضوع پہ بات کریں گے. تذکیر بالقرآن میں قرآن حکیم کی آخری صورتوں میں الحمدللہ جو اصل موضوع ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے, آخرت کے دن پر ایمان. لہذا قرآن حکیم کی ایک انتہائی مختصر لیکن انتہائی جامع صورت سورۃ العصر ہے. جس میں رب کائنات نے محض تین آیات میں پورے قرآن حکیم کے مضامین کا خلاصہ ہمارے سامنے رکھ دیا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم یہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ اس بات پر گواہ ہے, یقیناً تمام انسان واقعی خسارے میں, جہنم کے ابدی خسارے میں گرنے والے ہیں. یہ بات پچھلی مرتبہ عرض کی گئی تھی کہ رب کائنات نے انتہائی تاکید کے ساتھ قسم کھا کر, گواہ بنا کر زمانے کو انسان کا ایک المیہ بیان فرمایا. ہم نے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے جو حالات و واقعات گزرے اس کا بھی ایک اوور ویو آپ کو دیا تھا کہ جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے, رسول تشریف لائے, اکثر و بیشتر لوگوں نے ان کی مخالفت کی, اور بجائے اس کے کہ ان پر ایمان لا کر اپنی دنیا اور آخرت سنوارتے, لوگوں کی میجورٹی خسران اور خسارے میں گئی ان کی مخالفت کر کے, یہاں تک کہ چند انبیاء کرام کو شہید کر کے, دین کی مخالفت کر کے. تو رب کائنات نے اگر قسم کھائی ہے زمانے کی تو اس کو گواہ بنایا کہ تاریخ انسانی بھی اس بات پر گواہ ہے کہ انسان غافل ہی رہا اور اکثر و بیشتر لوگوں کی میجورٹی جہنم میں جانے والی. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. سورہ کہف میں اللہ پاک نے ایک اور انداز سے اس حقیقت کو بیان کیا. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ خسارے میں جانے والا کون ہے اعمال کے اعتبار سے, جو عمل تو کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, مشقت ہے, ایفرٹس لگ رہی ہیں, صلاحیتیں کھپ رہی ہیں, جسمانی ہو دماغی ہو صلاحیتیں لگا رہے ہیں, لیکن سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, جن کی سعی و جہد محنت ایفرٹ صلاحیتیں دنیا میں گم ہو کے رہ گئیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں, بڑا صحیح معاملہ چل رہے ہیں. تو سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے وہ لوگ جن کی محنتوں میں آخرت ہے ہی نہیں, موت کا تذکرہ ہی نہیں پلاننگ میں. تیسری آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس عظیم تر خسارے سے بچنے کی چار شرائط بیان کی. ہم جب کالج میں اسکول میں پڑھتے تھے تو ہم سر سے ایک ہی سوال کرتے ہیں, سر یہ بتائیں پیپر میں کیا آئے گا, ساری باتیں چھوڑیں یہ بھی ہے وہ بھی ہے, بس پیپر بتا دیں پلیز, یا اس سے قریب تر باتیں بتا دیں, گیس پیپر دے دیں. تو اچھا ٹیچر تو وہی ہوتا ہے جو پورا سلیبس بھی پڑھاتا ہے لیکن بعد میں کچھ نہ کچھ ٹپس دے دیتا ہے, ایسا بھی آ سکتا ہے, ایسا بھی پوچھ سکتا ہوں. تو وہ جو ٹپس ہوتے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, 20 سوال دے دیے ان میں سے 5 آئیں گے. تو کرش پروگرام کے تحت اکثر و بیشتر وہ 20 ہی سوال یاد کرتے تھے اور ان میں سے پاس ہونے کے جو معاملات ہیں اللہ کا شکر ہو جاتے. تو انسان کی ذہنی سطح, ذرا ہر سطح کا انسان ہوتا ہے, لہذا اللہ پاک نے پورا قرآن بھی نازل کی الحمدللہ, لیکن ایک محض ایک صورت میں پورے قرآن حکیم کی کا خلاصہ بھی بیان کر دیا. اور جیسے میں نے عرض کیا بہت خطرناک حد تک خوفناک بات یہ ہے کہ انسان جہنم میں جانے والا ہے سوائے ان لوگوں کے جو یہ چار کام کر لیں. گویا اہم ترین حصہ کیا ہوا, اگر جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو یہ چار کام کرنے ہوں گے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں انہی چار کام کرنے والوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما دے. ایکسپشن بیان ہوا, اصول تو وہ ہے ان الانسان لفی خسر, یقیناً انسان واقعی خسارے میں, الا الذین آمنوا, خسارے سے بچنے والوں میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. پہلی شرط, لازمی شرط ایمان. ایمان کے بنیادی معنی قبول کر لینا, تصدیق کرنا اصطلاحی معنی, کس چیز کو مان لینا, اس حقیقت پر ایمان لانا کہ اس کائنات کا رب مالک پروردگار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور وہ اکیلا ہے. یہ ہے سب سے بنیادی ایمان جو ہم کلمہ طیبہ میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. حدیث میں آیا من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا وہ لازمن جنت میں داخل ہوگا. تو یہ گویا کلمہ جنت میں جانے کی لازمی ایک گارنٹی کہی جا سکتی ہے. البتہ اللہ کو اس کی وحدانیت کے ساتھ ماننا. اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں اس کی ذات و صفات میں. لہذا اس کی وحدانیت کے ساتھ وحدہ لا شریک لہ, وہ اکیلا اس کا کوئی شریک نہیں, اللہ کو ماننا یہ ہے بنیاد. الا الذین آمنوا, سوائے وہ لوگ کے جو ایمان لائے. پھر اللہ پر ایمان ہی کا تقاضا ہے کہ جو پیغمبر اللہ پاک نے بھیجے انسانوں کی رہنمائی کے لیے, ہدایت کے لیے, وہ اس کی رحمت, صفت رحمت کا اظہار ہے, ان پر ایمان لانا, فرشتوں پر ایمان لانا, کتابوں پر ایمان لانا, اور آخرت پر ایمان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی صفت عدل کا اظہار ہے. قیامت کے دن عدل ہوگا, اللہ پاک العادل ہے. عادل نہیں, عادل کے معنی ہوتے ہیں انصاف کرنے والا. اللہ کی ایک بڑی پیاری صفت ہے العادل, وہ سراپا عدل ہے. قیامت کے دن وہ عدل فرمائے گا. تو لاجیکلی ایک ایسا دن جو دنیا کی زندگی امتحان کی جگہ ہے تو نتیجے کا دن آنا چاہیے. لہذا بعث بعد الموت, مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان, حساب کتاب پر ایمان, جنت پر ایمان, جہنم پر ایمان, یہ ہیں بنیادی ایمانیات. میں نے عرض کیا تھا قرآن حکیم میں سورۃ العصر کے جو مضامین ہیں پورے قرآن حکیم کا خلاصہ ہے. 20 سپارے قرآن حکیم کے, 20 پارے قرآن حکیم کے, 20 پارٹس آف قرآن, 2/3 قرآن حکیم مکی صورتوں میں مشتمل ہے, اور مکی صورتوں کے مضامین کا خلاصہ الا الذین آمنوا. مکی صورتوں میں محض ایمانیات ہی بیان ہوئے, اللہ پر ایمان, رسولوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, ایمان کے ثمرات, اخلاقیات, یہ ہے مکی صورتوں کا اصل موضوع. لہذا اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں واقعتاً ایمان لانے والوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن حکیم پڑھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ سینکڑوں مرتبہ اللہ پاک نے آمنوا وعملوا الصالحات, یہ دو شرائط تو لازمی بیان فرمائی. لہذا عمل الصالحات کیا ہے؟ الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, جنہوں نے مان لیا اللہ کو, رسول کو, آخرت کو. اب ماننے کے بعد نیک اعمال کیے, یہ ہے فیصلہ کن شے. جیسے ایگزام میں جو آپ کاپی میں لکھتے ہیں وہ اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے, یا وائیوا اگر ہو رہا ہے, پریکٹیکل ہو رہا ہے, تو وہ جو آپ سے پوچھ رہا ہے, جو بھی پوچھنے والا ہے, آپ جو جواب دیں گے اس کی بنیاد پر فیصلہ ہو. لہذا دنیا میں زندگی ہماری 60 سال 70 6 7 8 لاکھ گھنٹے ہیں جو رب کائنات نے ہمیں دیے, اور ہم ہر لمحے, ہر منٹ, ہر گھنٹے, ہر دن, ہر مہینے, ہر سال اپنی زندگی کے اعمال لکھ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود لکھ رہے ہیں, بہرحال خود بھی ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ سارے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں, لکھے جا رہے ہیں. لہذا عمل الصالحات کیا ہے؟ عملو, جنہوں نے عمل کیا. ایک ہوتا فعل اور ایک ہوتا عمل. عمل میں انسان کا شعور شامل ہوتا, ایک ایسا کام جو پلاننگ سے کیا جائے, جس کے لیے انسان وقت نکالے, صلاحیتیں لگائے, وہ ہے عمل. عمل اچھا بھی ہو سکتا ہے, برا بھی ہو سکتا ہے. پوری پلاننگ کے ساتھ اگر غبن کرنا ہے, کرپشن کرنی ہے, ظاہری بات ہے اس کے لیے بھی پلان کرنا ہوگا, اور پوری پلاننگ سے کوئی اچھا عمل کرنا ہے آخرت کے لیے, دنیا کے لیے, اس کے لیے بھی پلان کرنا ہوگا. لہذا وہ کام جس کے پیچھے شعور, پلاننگ شامل ہو, وہ عمل ہے. صالح نیک کو کہتے ہیں, اچھا نیک, روحانی تسکین جس سے حاصل ہو رہی ہو وہ صالح عمل ہے, اس کی جمع صالحات. لہذا نیک عمل کا کوئی معیار بھی ہے کہ ہم کسی کو کہہ سکیں یہ عمل نیک ہے؟ ایک معیار ہمارے اپنے نفس کے اندر موجود ہے, اس کے لیے کسی بیرونی گواہی کی ضرورت نہیں, اور یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے, عالمی حقیقت, کہ سچ بولنا, सच्चाई, यह आलमी सतह पर इसको अच्छा माना जाता, सच बोलने वालों को पसंद किया जाता है, झूठ बोलने वालों को पसंद नहीं किया जाता। चाहे आप जापान चले जाइए, रशिया चले जाइए, चाइना चले जाइए, जो किसी खुदा को नहीं मानते, आखिरत को नहीं मानते, सच बोलने वाले को पसंद करते हैं। चाहे खुद सच बोले ना बोले, लीडर सच्चा होना चाहिए, स्कॉलर सच्चा होना चाहिए, टीचर सच्चा होना चाहिए, माँ बाप को सच बोलना चाहिए, ये सारे लॉज या अखलाकियात वहां मौजूद है। लिहाजा नेक अमल वो है जिसकी एक गवाही तो हमारे अपने अंदर मौजूद है, लेकिन बैरूनी तौर पर कोई मियार भी तो हो नेक अमल का, और वो है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। लिहाजा नेक अमल किसे कहेंगे? वो अमल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया या करने का हुक्म दिया, वो है नेक अमल। नेक अमल का मियार पैगंबर की सुन्नत है। वरना मैं इसी से एक मिसाल दे दूं, बात समझ में आ जाएगी। नमाज पढ़ना नेक अमल है। कैसे पढ़े? जिस तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सिखाई। हुज़ूर ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमुनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे तुम मुझे देखते हो नमाज पढ़ता हुआ। अब इस अमल में इंसान अपनी लॉजिक लेकर आए, अकल, कि सजदे तो दो हैं लिहाजा रुकू भी दो होने चाहिए। क़याम के बाद दो मरतबा रुकू किया, दो मरतबा सजदा किया तो ज्यादा सवाब मिलना चाहिए। एक मरतबा जो रुकू में इजाफा किया, एक रुकू उसमें तो सुभान रब्बी अल अज़ीम तीन मरतबा पढ़ा ना, ज्यादा सवाब मिलना चाहिए या नहीं? मालूम यह हुआ कि सवाब नहीं, यह तो नेक अमल रहा ही नहीं। क्यों नेक अमल नहीं रहा? क्योंकि पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक नहीं। लिहाजा नेक अमल का मियार जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुताहरा। अब इन दोनों में रब्त को समझ लीजिए। कुरान हकीम जहां कहीं भी बयान करता है ईमान और अमले साले, तो यह लाजिम और मलजूम है कि अगर ईमान यकीन वाले दर्जे में हो तो अमल लाजमन सौले होगा। जैसे आग जल रही हो तो हरारत होगी, धुआं होगा, स्मोक फ्री भी कुछ आग होती है तो हरारत तो होगी। अगर हरारत ना हो, हीट ना हो, तो कहेंगे आग की तरह है, आग नहीं है। हो सकता है लग रहा हूं बजाय आग जल रही है, आग नहीं है, इसका मतलब आग नहीं है, धोखा है। ऐसे ही यकीन वाला ईमान मौजूद हो अल्लाह पर, रसूल पर, आखरत पर, तो अमल लाजमन सालेह होगा। अच्छा, अब इसको रिवर्स कर लीजिए, अमल सालेह नहीं है तो नतीजा यह है कि ईमान मौजूद नहीं है। ईमान अपनी इंटेंसिटी के साथ, शिद्दत के साथ, यकीन के दर्जे में मौजूद नहीं, इस वजह से अमल में बेहरारवी है, वक्त का ज़िया है, नाफरमानी है। अगर इंसान अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर रहा, तकवा अख्तियार कर रहा है, फरमा बरदारी कर रहा है, तो यह अलामत है इस बात की कि ईमान मौजूद है। यह गोया लाजम मंजूम है। इसकी मिसाल यूं समझ लीजिए कि अगर एक शख्स फजर की नमाज में बाजमात हाजिर हो रहा तो हम गवाही देंगे कि इसका ईमान मौजूद है। दिल में नहीं किसी के झांक सकते कि ये ईमान, ये नमाज पढ़ने आया है तो दिखावे के लिए आया है या अल्लाह के लिए, हम नहीं जान सकते। लेकिन बहरहाल एक पांच वक्त बाजमात नमाज पढ़ने वाले के ईमान की गवाही दी जा सकती है, और खास तौर पर आज के दौर में बाजमात नमाज पढ़ना, फजर की नमाज पढ़ना, यह इसके ईमान की अलामत है। हमारे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे, इतना ईमान जो इंसान को उसके बिस्तर से उठाकर मस्जिद तक ना ला सके, खासतौर पर फजर में, वो ईमान उसको जन्नत में कैसे लेके जा सकता। लिहाजा हमें अपना जायजा लेना होगा, क्या वाकईतन इतना ईमान है कि हम कम अज कम पांच मरतबा अल्लाह सुबहाना तआला के हुक्म पर, अल्लाह की आवाज पर, अल्लाह का एक नुमाइंदा आवाज लगाता है हय्या अलस सला, हय्या अलल फला, हम उसको रिस्पॉन्स करते हैं नहीं? अगर पांच वक्त बाजमात नमाज कम अज कम पढ़ रहे हैं तो यह अलामत है इस बात की कि ईमान मौजूद है। और इसमें इजाफा भी होता है, اچھے اعمال کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور برے عمل سے لازمن کمی آتی. ہر برائی ہر برا عمل انسان کے یقین والے ایمان میں کمی پیدا کر دیتا. حدیث میں آیا کہ جب انسان زنا کرتا ہے حالت ایمان میں نہیں ہوتا, چوری کرتا ہے حالت ایمان میں نہیں ہوتا. کیا مانے؟ وہ یقین والا ایمان کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے اور احساس کے اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے, اس کو برائی سے روکے گا. اب اگر وہ زنا کر رہا ہے خدا نہ خواستہ, شراب پی رہا ہے, چوری کر رہا ہے, تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ ایمان ابھی یقین کے درجے میں نہیں رہا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کبیرہ کرتا تو ایمان اس کے دل سے نکل کر سر پر پرندے کی طرح منڈلانے لگتا, یہاں تک کہ جب وہ توبہ کر لیتا ہے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے, دوبارہ اس کو اللہ پاک ایمان کی توفیق دے دیتا ہے. توبہ نہیں کرتا, گناہ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ پہلا دھبا لگا دل پر, پھر لگا پھر لگا, اور دل بالکل سخت ہو جائے, سیاہ ہو جائے. یہ علامت ہے, دیٹس اے پوائنٹ آف نو ریٹرن. کوئی چیز اتنی خراب ہو جائے, ڈیڈ ہو جائے اندر سے, اس کو کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اور مہر لگانے کی وجہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم, جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ٹیڑ پیدا کر دی. انسان جب خود نافرمانی کر کے ڈھیٹ ہو جائے تو پھر لازمین اللہ کی طرف سے یہ توبہ کی توفیق بھی واپس لے لی جاتی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس انجام بد سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرما دے. تو ایمان اور عمل صالح لازم اور ملزوم. آج کے دور کا عمل صالح کیا ہے؟ سب سے پہلے انسان اپنے عمل کی فکر کرے, اپنے آپ کو جہنم کی عذاب سے بچانے کی فکر, یہ ہے عمل صالح کا سب سے پہلا معیار. پہلے میں بچوں جہنم کے عذاب سے, پھر دوسرے نمبر پر اپنے گھر والوں کو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. عمل صالح کی ایک سیشن ہے, اور حق بات کی وصیت کرے. الحق کیا ہے؟ اس کائنات کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ اس کائنات کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کائنات کا رب اللہ ہے, اور اللہ ہی کو حق ہے کہ اس سے محبت کی جائے, اس کی اطاعت کی جائے, اس کی بندگی کی جائے, اور اس کی بندگی کا نظام نافذ کیا جائے. لہذا تواصل بالحق میں لوگوں کو اللہ سے متعارف کروانا, اللہ سے جوڑنا. اچھا, یہاں ایک حساس بات عرض کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کا کیسا تعارف لوگوں کے سامنے رکھا جائے؟ اللہ کو انٹروڈیوس کروانا ہے نا, متعارف کروانا. اللہ پاک, ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس رب کا تصور دیتے ہوئے ذرا سختی زیادہ کر دیتے ہیں, ہو جاتی ہے غلطی, یہ ماننا چاہیے. قرآن حکیم اس کو بیلنس کر رہا, اللہ پاک غفور و رحیم بھی ہے تو عزیز ذو انتقام بھی ہے, دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے, بیلنس, توازن کے ساتھ. لیکن ہم جیسے ذرا جذباتی کرنے گفتگو کرنے والے اللہ تعالی کا ایک ایسا تصور دے دیتے ہیں لوگوں کو, عوام الناس کو, کہ ایسا لگتا ہے کہ معاذ اللہ, اللہ پاک تو اپنے بندوں کو عذاب دینے پر تلا ہوا ہے, بس معاذ اللہ معاذ اللہ. جبکہ اس کے بالکل برعکس, قرآن سے تو یہ معلوم ہوتا ہے, حدیث سے بھی, کہ اللہ پاک تو ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے, شفقت کرنے والا ہے, رحیم ہے, کریم ہے, ستار ہے, غفار ہے. قرآن حکیم تو ان صفات کو زیادہ نمایاں کرتا ہے. لہذا اللہ سے تعلق, اللہ سے متعارف کروانے کے لیے الحمدللہ رب العالمین, اللہ پاک نے کیا استعمال کیا, وہ رب ہے تمام جان والوں کا, الرحمن الرحیم. سب سے پہلا جو تعارف آ رہا ہے وہ تو الرحمن الرحیم ہے, سب سے زیادہ رحم فرمانے والا تسلسل کے ساتھ. یہ تعارف ہے جو رب کا اگر عوام الناس میں پیش کیا جائے تو قریب امید ہے کہ لوگ دین سے قریب آئیں گے, متعارف ہوں گے اللہ سے اور اپنے گناہوں پر توبہ کریں گے, شرمندہ ہوں گے, اور رب کائنات امید ہے کہ ان کو بخش دے گا. اور اصل مسئلہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے. لہذا وتواصوا بالحق میں اس حقیقت کو متعارف کروانا کہ اللہ کو مانو, اکیلا مانو, تنہا مانو, کائنات کا رب مانو. اور اب اللہ کو مانا ہے تو اللہ کی مانو, فرما برداری اختیار کرو. جو فرائض رب کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں عطا فرمائے ان فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرو. فرائض کے فضائل بھی بتایا جا سکتے ہیں. یہ بھی انسانی ذہنی سطح ہوتی ہے, بھائی نماز پڑھوں گا تو کیا فائدہ ہوگا, یہ بھی بتائیں یہ فائدہ ہوگا یہ فائدہ ہوگا, اس کے بینیفٹس ہیں. لیکن سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا, تمہارا رب تم سے خوش ہو جائے گا. لہذا تواصوا بالحق, مل جل کر حق کی وصیت کرنا. ایک اور تاریخی حقیقت یہ ہے کہ جب بھی الحق بیان ہوا, جب بھی الحق بیان ہوا, تاریخ کی حقیقت ہے لازمن صبر کے مراحل آئے. جیسے میں نے عرض کیا تاریخ انسانی گواہ ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر. لہذا پیغمبروں کے واقعات انبیاء و رسل کے ذیل میں قرآن حکیم میں 4,000-3,000 کے قریب آیات ہوں گی ایٹ لیسٹ, کم و بیش, جو قرآن حکیم میں مکی صورتیں بیان کر رہی ہیں, اور اس کا بہت بڑا حصہ انبیاء و رسل. حضرت نوح علیہ السلام آئے تو کیا ہوا, 950 سال تک کیا ہوا, نتیجہ کیا نکلا, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, لوط علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. تواصی بالحق کی تو نتیجہ کیا نکلا, قوم کے سرداروں نے گلاب کے پھول دیے, مٹھائی کے ڈبے دیے, ظاہری بات ہے ایسا کہیں پر بھی نہیں ہوا. ہمیشہ سے سرداروں نے, مفاد یافتہ طبقات نے, سیاستدانوں نے جو لیڈ کر رہے تھے, ہمیشہ حق کا ساتھ دینے کے بجائے ان کی مخالفت کی. قرآن میں کہی وقال الملأ الذین کفروا, اور کہا ان لوگوں کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا, کافروں کے سردار, لیڈرز, چودھری, وڈیرے, سیاستدان, جن کے ہاتھ میں قیادت ہوتی ہے, وہ ہمیشہ سے مخالفت کرتے رہے. نتیجہ کیا ہوگا, وتواصوا بالحق کے بعد وتواصوا بالصبر. اور ایک اور حقیقت سمجھ لیجئے کہ اگر وتواصوا بالصبر کے مراحل نہیں آ رہے تو یہ کی علامت کس بات کی ہے؟ اگر ایمان کے بعد عمل صالح نہیں یا عمل صالح نہیں تو ایمان ہی نہیں, اور عمل صالح کے ساتھ تواصی بالحق ہو رہی ہے اور تواصی بالحق کے بعد تواصی بالصبر کے مراحل نہیں آ رہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ حق پورا بیان نہیں ہو رہا. جنرلی ایکسپٹیبل باتیں بیان ہو رہی ہیں, عوام کہیں ہاں یہ بات تو بہت اچھی ہے, مولوی صاحب بہت اچھے ہیں, لیکن جہاں مولوی صاحب نے تنقید شروع کی, اصلاح کی بات شروع کی, اب یہ مولوی صاحب صحیح نہیں یار, ان کو بدلو بھائی. اسی ڈیفنس کا واقعہ ہے, میں نے آپ کو سنایا تھا پہلے بھی, مولوی صاحب نے لوگوں کو توجہ دلائی خدا کے واسطے اپنی معیشت درست کرو, سود چھوڑ دو, اور یہ چندے جو دیتے ہو مسجد کو مدرسے کو خدا کے واسطے سود کے نہ دو. شام کو کمیٹی بیٹھی اور اگلے ہی دن مولوی صاحب کو فارغ کر دیا گیا, مولوی صاحب آپ کی باتیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی. ظاہری بات ہے براہ راست تنقید ہے نا, یہ تو چندے سود پر دیے جا رہے ہیں, مسجدوں کو مدرسوں کو فائنینس کیا جا رہا ہے اور سود چل رہا ہے, غلط کام. تو یہ اگر بیان ہوگا تو کیسے اس کو سروائیو, پردے کی باتیں بیان کی تو ان کو فارغ کر دیا گیا. تو بہرحال آج کے دور میں بھی اگر پورا حق بیان ہو, تواصی بالحق میں الحق بیان کیا جائے, تو لازمن تواصی بالصبر کے مراحل آتے ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں یہ چاروں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بڑی سیکوینس ہے, لاجیکل سیکوینس موجود ہے. ایمان ہے تو لازمن عمل صالح ہوگا, عمل صالح کی رب کائنات توفیق دے کہ اس کی ایکسٹینشن یہ ہے, جو چیز مجھے پسند آئی ہے وہ لازمن چاہوں گا میرے بھائی کو پسند آئے. اللہ کے نبی نے تو معیار بیان فرمایا, لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہے, حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه, یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے کرتا. لہذا ایک فطری تقاضا ہے کہ مجھے کوئی چیز اچھی لگی ہے جس کا مجھے فائدہ ہو رہا ہے تو میں اپنے بھائی کو بتاؤں, اور جس چیز سے مجھے خوف ہے خطرہ ہے میں بچ رہا ہوں تو اپنے بھائی کو بچاؤں. فطرت انسانی میں موجود ہے. لہذا تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. اب آئیے آخری 5 منٹ میں ان آیات کریمہ پر عمل کرنے والے السابقون الاولون من المهاجرين والانصار رضی اللہ عنہم ورضوان, سب سے بہترین سب سے پہلے سبقت کرنے والے اللہ کے دین کے حوالے سے, اللہ کے دین کو قبول کرنے میں, اس کی دعوت میں, تبلیغ میں, اقامت کی جد و جہد میں, مہاجرین اور انصاریوں میں سے جو سبقت کر گئے, رضی اللہ عنہم, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا, ورضوان, اور وہ رب کائنات سے راضی ہو گئے. لہذا ان اولین السابقون الاولون میں بہت بڑا نام سیدنا عمر فاروق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ. میں صرف چند مناقب عرض کروں گا, آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کیا عظیم شخصیت ہے. پہلی بات, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شخص کے لیے ہاتھ اٹھا کر رب کائنات سے دعا کی اور دعا کی قبولیت کے لیے عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ. پورا واقعہ آپ نے سنا ہوگا, میں سے اشارہ کر رہا ہوں. حالات بہت مختلف مشکل ہو چکے تھے مسلمانوں کے لیے, یہاں تک کہ جان پر بنائی تھی, حضرت سمیہ شہید ہو گئی, یاسر شہید کر دیے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اللہ کے نبی نے اللہ پاک سے دعا کی, اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال تاکہ مسلمانوں کو تقویت ملے اس مصیبت سے, اس وقت جو آ رہی ہے تشدد جو ہو رہا ہے, یہ سرداران قریش جو تشدد کر رہے ہیں, کچھ سپورٹ حاصل ہو. یہ دعا کس کے حق میں قبول ہوئی؟ دعائے رسول عمر فاروق رضی اللہ تعالی. اور کس شان سے ایمان لائیں, واقعہ یہ ہے, پورا واقعہ آپ نے سنا ہوگا, جب بھی سنتا ہوں سناتا ہوں ایک عجیب کیفیت تاری ہوتی. دعا کی تھی پیغمبر نے, لہذا عمر فاروق کو لوگوں نے ورگلایا, سردار تھے, پہلوان تھے, طاقتور تھے, کہ یہ محمد علیہ السلام جنہوں نے معاذ اللہ خاندانوں میں دشمنی پیدا کر دی ہے اور یہ کر دیا وہ کر دیا, ان کا کلا کما کیا جائے. لہذا ننگی تلوار لے کر گئے عمر فاروق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے. کسی نے دیکھا کہ عمر کے آج معاملات صحیح نہیں لگ رہے, اس نے کہاں جا رہے ہو؟ محمد کو شہید کرنے جا رہا ہوں معاذ اللہ. کہا پہلے اپنے گھر میں تو جا کے دیکھو کیا صورتحال ہے. اسی غصے میں جب گھر گئے تو دیکھا فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر اور ایک اور صحابی نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم قرآن حکیم پڑھ رہے ہیں. اور غصہ آیا کہ میرے گھر میں بھی یہ دین پہنچ چکا ہے. کہا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہو, مجھے بھی دکھاؤ. فاطمہ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہا, آپ نجس ہیں, آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے اس کو, غسل کیجئے پھر آپ کو سنایا جائے گا. بہرحال وہ آیاتیں قرآنی سنی, سورہ طہٰ کی ابتدائی آیات, حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی, عمر بن خطاب عمر فاروق قرار پایا, فاروق اعظم قرار پایا, ایمان قبول کیا اور وہی تلوار اپنی گردن میں لٹکا کر غلاموں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, ایمان قبول کیا. اور جیسے ہی ایمان قبول کیا ہے اب تقویت ملی مسلمانوں کو, اور پہلی مرتبہ خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا مسلمانوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے ساتھ ہی. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں بھی موجود ہیں, ان کے لیے ارشاد موجود ہیں کہ حق عمر کی زبان پر بولتا ہے. عمر فاروق نے پہلے رائے کا اظہار کیا کہ ایسا ہونا چاہیے, پردے کے احکامات ہونے چاہیے, یہ مردوں اور عورتوں کا جو اختلاف ہے مسجد میں آتے ہوئے مناسب نہیں ہے, عورتوں کو الگ ہونا چاہیے اور مردوں کو الگ ہونا چاہیے. ابتدائی زمانے میں پردے کے احکامات نہیں تھے, اللہ پاک نے پردے کے احکامات نازل فرمائے سیدنا عمر فاروق کے رائے کے مطابق. بدر کے قیدیوں کے بارے میں عمر فاروق کی رائے بڑی سخت تھی, ان سب کو قتل کیا جانا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی رائے تھی ان کو فدیہ لے کے آزاد کر دیا جائے. فاروق اعظم فرماتے ہیں ان سب کو قتل کیا جانا چاہیے, اور اللہ پاک نے انہی کی رائے کے حق میں آیات قرآنی نازل فرمائی. یہ سب اشارے ہیں میرے بھائیوں, یہ عظیم شخصیت تھی الحمدللہ کہ دین کی اقامت کی جد و جہد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے, یہاں تک کہ دفاع کے لیے, اقامت کے بعد دفاع کے لیے دین قائم کیا الحمدللہ. کتنے لاکھ مربع میل پر اللہ کے دین کو نافذ کیا سیدنا عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ حیران رہ جائیں گے یہ بات سن کر کہ آپ کے دور خلافت میں کیے جانے والے فیصلے اور پورا دور خلافت اور شخصیت حضرت عمر فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان میں آج غیر مسلم پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں. پی ایچ ڈی کی ڈگری ملتی ہے فاروق اعظم کے دور خلافت میں. جو کچھ ہوا اس پر ریسرچ کرنے پر جرمنی میں کینیڈا میں جائیے, وہاں پر پورے پورے مقالے موجود ہیں. اور آج ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم پہلی محرم کو چھٹی ملنے پر بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن میرے بھائیوں وہ عظیم شخصیت جو ہے عمر فاروق, ان کا کردار, ان کی شخصیت اور ان کی جو عظیم تر قربانی ہے اس کو اکثر و بیشتر بھول چکے. ان کی عظیم تر زندگی کس کام میں گزری, کیا مقصد تھا, کیا عظیم مشن تھا ان کا جس کو انہوں نے تکمیل تک پہنچایا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ دین کی حفاظت کی, اس کو تکمیل پہنچایا, وہ آج ہمارے کرنے کا بھی کام ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان عظیم تر لوگوں کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ دین ابھی قائم ہوگا انشاءاللہ العزیز, دین پورے کے پورے نظام زندگی پر قائم ہوگا انشاءاللہ. ان عظیم شخصیات نے اپنی جانیں قربان کی, اللہ پاک ہمیں بھی اس کی توفیق دے کہ ہم اس کو سیکھیں, اس کو اپنے گھر میں نافذ کریں, اس کے مطابق زندگی ڈالیں, یہاں تک کہ سیاسی معاشی اور معاشرتی سطح پر بھی انشاءاللہ اللہ کا دین نافذ العمل ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.